نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے محترم دوستو، گزشتہ مجلس میں میں نے آپ کے سامنے کچھ شرعی مہر سے متعلق بیان کیا تھا. بیان تو لمبا ہو گیا تھا، لیکن میں خلاصہ اس کا آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں کہ شرعی مہر وہ کہلاتا ہے جس کو ہم مہر مثل کہتے ہیں، یعنی جو عورت کا حق ہے، یعنی اس کے خاندان میں جو عام طور پر مہر چلتا ہے وہ اس کا حق ہے، اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے. شرعی مہر تو یہ ہے. مہر فاطمی کی بھی اصل میں نے بتا دی تھی کہ وہ بھی کافی مقدار میں تھا، جس کی تقریباً 131 تولے چاندی کے قریب آ کر بیٹھتا ہے، وہ مہر فاطمی ہے. اور 32 روپے 8 آنے کے بارے میں بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ آج کل کے زمانے میں نہ تو یہ مہر شرعی ہے نہ مہر فاطمی ہے، بلکہ کم سے کم جو شریعت نے مقدار مقرر کی ہے مہر کی، یعنی 2 تولے 7.5 ماہ کے چاندی. پچھلی مجلس میں مجھے اس میں تردد ہو گیا تھا کہ 2 تولے ہے یا 3 تولے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2 تولے 7.5 ماہ کے چاندی یہ کم سے کم مہر ہے. لہذا یہ 32 روپے 8 آنے تو اس میں بھی نہیں آتا. اس لیے وہ ہوگا کسی قدیم زمانے میں ہوگا ایسا جو آج تک چلا آ رہا ہے. اصل وہ ہے کہ جو میں نے عرض کر دیا تھا کہ شرعی مہر اس کو کہتے ہیں جسے مہر مثل کہا جاتا ہے جو عورت کے خاندان میں رائج ہے. ہاں اگر عورت کم کرنا چاہے یا اس کے اولیاء اور ورثہ کم کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، کچھ زیادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور زیادہ مہر کے بارے میں میں نے عرض کر دیا تھا کہ مکروہ ہے. اپنی طاقت سے زیادہ مہر مقرر کرنا، اور ایسا مہر مقرر کرنا جس کے بارے میں کبھی یہ خیال ہی نہ آئے دل میں کہ میں ادا کروں گا، یہ سب مکروہ ہے. نکاح تو ہو جائے گا، مہر لازم رہے گا جو آخرت میں دینا پڑے گا. میں نے یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ مہر کی 2 قسمیں جو عموماً نکاح کی مجلس میں سامنے آتی ہیں، ایک مہر معجل عین سے اور دوسرے مہر موجل واو سے. ان کی شرعی حیثیت بھی بتا دی تھی میں نے کہ عین سے جو مہر معجل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقد نکاح ہوتے ہی وہ مہر لازم ہو گیا، شوہر کے اوپر ضروری ہے کہ اس کو ادا کرے، فوری ادا کرے یا آپس کے اتفاق اور آپس کی مصالحت سے وہ رفتہ رفتہ ادا کرے. عورت کے لیے حق ہے کہ وہ اس مہر کے ادا کرنے سے پہلے اور اس مہر کو جو مہر معجل ہے ان کے ساتھ ہے اس کو وصول کرنے سے پہلے حقوق زوجیت نہ دے. اس کو یہ حق ہے، مطالبہ بھی کر سکتی، یہ تو عین سے ہے. اور واو سے جو ہوتا ہے موجہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے آپس میں کوئی مدت مقرر کر لی گئی کہ فلاں وقت ادا کریں، یہ واو کے ساتھ ہے. جس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ اس مدت کے آنے سے پہلے پہلے جو آپس میں مقرر کی گئی ہے، نہ تو شوہر پر لازم ہے اس مہر کا ادا کرنا اس، اور نہ عورت کو اس وقت اس سے پہلے مطالبہ کرنے کا حق. ہاں جب وہ مدت آ جائے جو آپس میں مقرر کی تھی، مثلا 5 سال کی مدت مقرر کی تھی، تو اس وقت بھی یہ حق آ جائے گا عورت کو کہ وہ مطالبہ کر لے اور شوہر پر لازم ہو جائے گا کہ وہ ادا کرے. یہ اس کی شرعی حیثیت ہے. ہمارے یہاں جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مہر معجل ہے ان سے وہ ہے جسے جلد سے جلد ادا کر دیا جائے اور اپنی حیات میں ادا کر دیا جائے، اور واو کے ساتھ مطلب عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو طلاق کی صورت میں آئے گا یا موت کی صورت میں آئے گا. یہ صحیح نہیں ہے, شرعی اعتبار سے اس کا یہ مفہوم نہیں ہے. وہ مفہوم ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا. یہ تو مہر کے بارے میں تھا جس کا خلاصہ آج میں نے آپ کے سامنے دوبارہ عرض کر دیا. اب ایک اور مسئلہ کہ جو ہمارے معاشرے میں بہت ہی پیچیدہ بھی ہے اور بہت ہی تباہ کن ہے, وہ ہے جہیز کا مسئلہ. ساتھ ہی ساتھ اس کو بھی میں عرض کر دوں, جہیز کی اسلامی حیثیت یہ نہیں ہے کہ جہیز دینا لازم ہے. اسلامی طور پر جہیز دینا لازم نہیں. چنانچہ بہت سے اسلامی مسلمان ملکوں میں جیسے عرب ممالک ہیں, جیسے سعودی عرب ہے, وہاں پر جہیز کی رسم نہیں ہے. اگر یہ لازم ہوتا شرعی اعتبار سے تو وہاں ضرور ہوتا, بلکہ وہاں پر تو ایک اور طریقہ ہے اور وہ طریقہ سنت سے ثابت بھی ہے. وہ یہ ہے کہ نکاح سے پہلے شوہر سے کچھ رقم لی جاتی ہے جس سے باپ اور بیٹی کے جہیز کا انتظام کو تھوڑا بہت کر دیتا ہے, لازم نہیں. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح طے ہو گیا, حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جس کی میں نے مختصر سی تاریخ کسی مجلس میں بیان کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ مہر کا انتظام کرو. چنانچہ انہوں نے انتظام کیا, کچھ جنگی سامان ان کے پاس تھا اسے فروخت کیا اور وہ مہر لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. وہ مہر وہی تھا 131 تولے چاندی, وہ لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کچھ جہیز کا سامان دیا, لیکن وہ جہیز نہیں کہ اس کے اندر ٹی وی کی بیماری بھی ہو, ریڈیو بھی ہو, گانے بھی ہو, بجانے بھی ہو, بلکہ جہیز وہ تھا کہ جو اپنی صاحبزادی کے لیے اگلی زندگی میں یعنی گھر گرہستی میں کام آنے والا تھا. وہ جہیز چارپائی تھی, گدا تھا چمڑے کا گدا جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی, کھڑے تھے, آٹا پیسنے کی چکی تھی, پانی کا مشکیزہ تھا. یہ وہی چیزیں ہیں کہ جو گھر گرہستی میں دن رات کام آتی ہیں. یہ مختصر سا جہیز تھا جو آپ نے اپنی صاحبزادی کو عطا فرمایا, لیکن کس طرح عطا فرمایا کہ وہ مہر کی رقم پہلے وصول کی آپ نے حضرت علی سے اور اس سے انتظام کیا. یہی طریقہ عام طور پر سعودی عرب میں رائج ہے. ہمارے یہاں پتہ نہیں کہاں سے یہ طریقہ آ گیا کہ جس سے ہمارے معاشرے پر تباہ کن اثرات اور مہلک اثرات مرتب ہو رہے ہیں, جن کو ابھی میں عرض کروں گا. پھر یہ بھی دیکھیے کہ میرے علم کے مطابق, پوری طرح مجھے علم نہیں ہے لیکن جہاں تک بھی مجھے معلومات ہے اس کے مطابق, مغربی اقوام جن کی تقلید کے اندر آج ہم مرے جاتے ہیں اور جن کا اتباع کرنے کے لیے آج ہم سر توڑ کوشش کرتے ہیں, اپنے اسلامی شاعر کو بھی ہم نے چھوڑ دیا ان کی تقلید میں, ہر چیز کو اسلامی ہر چیز کو ہم نے ترک کر دیا ان کی تقلید میں. ان کے یہاں دیکھیے کیا طریقہ. میرے علم کے مطابق میں صاف عرض کر رہا ہوں, جیسے جتنا مجھے علم ہے, حقیقت آپ زیادہ جانتے ہوں گے, میرے علم کے مطابق وہاں بھی جہیز کی رسم نہیں. اگر اس کے خلاف ہو تو آپ مجھے بتا دیں. عام طور پر وہاں جہیز دینے کی رسم نہیں. کیوں صاحب ہو اور کیوں مسلمان ہو, جن کی تقلید میں تم نے اپنے دین کو چھوڑا, دنیا کو چھوڑا, دنیا بھر کی مصیبتیں مول لی, ان کے یہاں پہ یہ رسم ہے, تم نے کیوں داخل کر لی اپنے, اگر تقلید کرنا تو پوری کرو, ان کی پیروی کرنا ہے تو پوری پیروی کرو. یہ کیا بات ہے کہ بہت سی چیزوں میں جو اپنے من پسند ہیں ان میں تو ہم نے پیروی کری, اور جو ہماری ہمارے دل کے خلاف ہے, خواہش کے خلاف, ان سے چھوڑ دیا. ان کے یہاں جیسا کہ آپ حضرات خوب جانتے ہیں, عورت اور مرد کا تعلق جو ہوتا ہے نکاح کے ذریعے یا ان کے اپنے مذہبی رسوم کے ذریعے, وہ بہت ہی ہلکا ہوتا ہے, اتنا راسخ اور مستحکم نہیں ہوتا جیسا اسلام نے رکھا ہے. ان کے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بس اپنے کسی سے نکاح کر لیا, اپنی رسم کے مطابق دو چار دن زندگی گزاری, اس کے بعد یا شوہر چھوڑ دے گا یا بیوی چھوڑ دے گا. ایک ایک عورت نے وہاں پر پچاس پچاس نکاح, پچاس پچاس دفعہ نکاح کیے. ایک ایک مرد ہزاروں نکاح کرتا رہتا ہے. اس میں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی تقلید کر لیں اور اپنے قانون میں بھی تبدیلی کر دیں, اس میں تو ہم چاہتے ہیں, لیکن یہ جہیز کے معاملے میں کیوں نہیں کرتے؟ ان کے یہاں تو رسم نہیں ہے اس میں, بلکہ وہاں تو شوہر کو کچھ دینا ہی پڑتا ہے. عجیب معاملہ ہے کہ اسلام میں اس کے لیے کوئی ایسا سخت حکم نہیں جیسے ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا, اور جن کی پیروی کا ہم دم بھرتے ہیں ان کے یہاں بھی ایسا نہیں. کہاں سے ہمارے اوپر یہ بلا مسلط ہو گئی؟ جہیز کی بس اتنی ہی اصل ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں کہ جو گھر گرہستی میں صاحبزادی کے کام آنے والی تھیں اور ضروری تھی, آپ نے وہ فراہم فرما دی. اور کس طرح فراہم فرما دی وہ میں نے عرض کر دیا, اور رخصت کر دیا آپ نے صاحبزادی. اتنی سی اصل تو ہے, لیکن یہ چیزیں اور یہ رسمیں جو ہمارے یہاں جاری ہیں جہیز کے سلسلے میں, اس کا کہیں دور دور تک وجود نہیں ہے, نہ اسلام میں وجود ہے اور نہ ان قوموں میں کہ جن کو ہم مہذب سمجھتے ہیں اور جن کو ہم اپنے سے اعلیٰ سمجھتے ہیں, ان میں بھی اس کا وجود ہے. ہمارے یہاں جو رسم چلتی ہے جہیز کی, بس اللہ محفوظ رکھے, کسی مجلس میں میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جہیز کے اندر شوہر کے لیے فلا چیز فلا چیز فلا چیز ہو, بیوی کے لیے اتنے بہت سے جوڑے ہوں اور اعلیٰ قسم کے ہوں, اس کے جوتے اتنے ہوں کہ اگر عمر بھر اس کے سر پر پڑتے رہیں تب بھی ختم نہ ہو, اس کے پاس ہر ایسی چیز ہو جو نفیس اور اعلیٰ قسم کی ہو, اور موجودہ فیشن پرست معاشرے کے اندر اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے. یہ جہیز کا تصور ہمارے معاشرے میں, اس کے نتائج جو نہایت مہلک ہیں اور تباہ کن ہیں, ہمارا معاشرہ بھگت رہا ہے. ہر باپ تو ایسا نہیں, ہر بیٹی کا باپ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس اس قدر کثیر مال ہو کہ وہ جہیز کے تمام مطالبات کو پورا کر دے, ہر ایک تو ایسا نہیں. اکثریت ان کی ہے کہ جو بیچارے متوسط زندگی گزارتے ہیں, جو کچھ اللہ نے دے دیا اسی پر صبر کر لیا, قناعت کر لی اور اس پہ شکر ادا کیا, ان کے پاس جوڑنے اور جمع کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اکثریت ایسی ہے اس امت کے اندر, اور ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے کہ جنہیں ایک وقت روٹی ملتی ہے دوسرے وقت نہیں ملتی. لڑکیاں ان کے بھی ہیں, لڑکے بھی ہیں ان کے. ہمارے معاشرے کے اس غلط تصور نے بھی جہیز کے سلسلے میں آ گیا لڑکیوں کے بال سفید کر دیے, لڑکے بھی بوڑھے ہونے لگے, اس لیے کہ ہمارے مطالبات بالخصوص شہروں کے اندر بڑے عجیب و غریب ہو. لڑکے والے اس وقت تک بات پیغام قبول نہیں کرتے لڑکے والے, لیکن اب الٹی گنگا بہ رہی ہے, پیغام قبول کیا جاتا ہے لڑکی والوں کی طرف سے اور یہاں پر لڑکے والے جب معاملہ الٹا ہوگا تو ہر چیز الٹی ہوگی. لڑکے والے اس وقت تک نکاح پر راضی نہیں ہوتے اور پیغام قبول نہیں کرتے جب تک گھر میں پورا فرنیچر نہ آئے, قالین نہ آئے اور دوسری آرائش کی چیزیں نہ آئے, ساتھ ہی ساتھ ٹی بی کی بیماری بھی ساتھ آئے اور اب اس سے بھی زیادہ ایک اور مہلک کینسر کی بیماری نکلی ہے جسے وی سی آر کہتے ہیں وہ بھی رہے اور ساتھ ہی اس کے گاڑی بھی ہو, شوہر کے لیے گاڑی بھی ہو. یہ مطالبات ہوتے ہیں تب جا کر وہ قبول کرتے ہیں. اب آپ غور کیجئے کہ اس امت کے اندر کتنے ہیں ایسے جو لڑکوں کے ان مطالبات کو پورا کر دیں. اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور مطالبہ بھی میری سامنے آئی کہ اس کو لڑکے کو پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے امریکہ میں, امریکہ پلٹ کرنا ہے, اس کا تمام خرچہ تمہیں دینا ہوگا. اللہ سے ڈرو, کہاں کا یہ کہاں سے یہ مطالبہ آیا ہے اور کیا فائدہ ہے اس مطالبے کا؟ بیچارہ باپ دن بھر کوہتا رہتا ہے, رات بھر جلتا رہتا ہے, غم اور فکر کے اندر کھلتا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ مطالبات پورے ہو جائیں. مطالبات پورے ہونے کا کوئی انتظام نہیں, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح گھل گھل کر اپنی زندگی ختم کر لیتا ہے اور بقول آج کل کے معاشرے کے اپنے وقت سے پہلے مر جاتا ہے. وقت سے پہلے تو خیر کوئی نہیں مرتا, وقت تو مقرر ہے مرنے کا, لیکن زندگی اس کی اجیرن بن جاتی ہے. ادھر وہ لڑکیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں, بال سفید ہو جاتے ہیں. کیا کیا اس کے نتائج ہوں گے وہ سب معاشرہ بھگت رہا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھولتا. یہ یہ جہیز کے سلسلے میں اس قسم کے مطالبات نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا. یہ ٹھیک ہے کہ ایک دو آدمی اس پر عمل کر لے تو معاشرہ بدلے گا نہیں, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن ایک دو آدمی عمل کریں گے پھر دو چار انہیں دیکھ کر اور عمل کریں گے پھر اور عمل کریں گے تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ معاشرے کا ذہن بدل جائے گا. اور اگر ہم بھی اس معاشرے کے اندر دے پڑ, اب یا تو ہم نے قرض لے کر سودی قرض لے کر یا مال حرام حاصل کر کے رشوت کے ذریعے یا سود کے ذریعے یا ڈاکہ زنی کر کے اور چوری کر کے اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پیلے کر دی اور مطالبہ پورا کر دیا, اس کا بھگتان کون بھگتے گا؟ کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ معاشرے میں اس طریقے سے بہ پڑنا کہ نہ اپنی آخرت کی فکر رہے نہ انجام کی پرواہ, یہ کسی بھی مومن کے لیے, مومن تو بڑی چیز ہے, کسی عقل مند کے لیے جائز ہے. انجام کو دیکھو, آخرت کو دیکھو اور جو جس معاملے میں قدم رکھتا ہے اس کے عواقب اور نتائج پر غور کرو پھر قدم رکھو. نتیجہ اس کا کیا ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا کہ یا تو باپ اسی طریقے سے مر جائے گا, بیٹیاں بیٹھی رہ جائیں گی, یا اگر وہ کچھ جتن کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ ان حرام کاموں کی طرف لپکے گا کہ یا تو قرض لے اور قرض لینا بھی اسلام میں بغیر شدید ضرورت کے ممنوع ہے، مکروہ. ایسا معاملہ نہیں جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں کہ بھئی قرض لے لو اور کام چلا لو. اس سلسلے میں اگر میں احادیث آپ کے سامنے ذکر کروں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ضرورت کے بغیر قرض لینے کو ناپسند ہی نہیں کیا، مکروہ قرار دیا، اور اس کے بڑے خطرناک اور منحوس نتائج سامنے آتے ہیں. ہاں اگر شدید ضرورت ہو تو پھر بقدر ضرورت قرض لینے کو آپ نے جائز قرار دیا، اور وہ بھی اس شرط پر کہ قرض لینے والا ادا کرنے کی نیت رکھے اور ادا کرتا رہے جتنی بھی اس کے اندر طاقت. اگر قرض لے کر کسی نے ہضم کرنے کی نیت کر لی، جیسا کہ اس زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کروڑوں اور اربوں قرض لے لی اور ڈکار تک لگی، اس کے بارے میں حدیث شریف نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من اراد اتلاف مال الغیر اتلفہ اللہ، کہ جو شخص یہ نیت کرے کہ دوسرے کا مال لے کر میں اسے واپس نہیں دوں گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام مال کو تلف کر دے گا، ضائع کر دے گا. چنانچہ سامنے آ رہے ہیں نتائج اس کی، اربوں روپے لے لیے اور جکار کرنے سے. قرض لینا معمولی بات نہیں، بغیر ضرورت کے قرض لیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا جو حدیث بخاری اور دوسری کتب میں ہے کہ جو شخص بغیر ضرورت کے لوگوں سے سوال کرے اور قرض لے، قرض تو سوال سے ہی ہوتا ہے، قرض لے تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ذرا سا نشان بھی نہ ہوگا، ہڈیاں ہوں گی جیسے کھاکا، اس حال میں آئے گا. اس لیے کہ اس نے اپنی عزت و آبرو قرض لے کر ختم کر دی، اب قیامت میں اسی حال میں اٹھے گا. یا تو وہ قرض لے، اور یہ ضرورت ایسی شدید ضرورت ہے نہیں جس کے لیے قرض لینا شرم جائز. قرض عام طور پر ملتا نہیں، کون ہے جو کسی دوسرے بھائی کو قرض دے دے؟ وہ دینے والا بھی ڈرتا ہے کہ اگر میں نے دے دیا تو یہ ہضم کر جائے گا. بہت سے واقعات اس فتوے کی صورت میں، سوال کی صورت میں ہمارے پاس آتے ہیں. حاصل یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے ہم سے قرض لیا، یا ہم نے اس کے پاس امانت رکھی اور اس سے پورا پورا وعدہ کر لیا، اسٹامپ لکھ دیا، سب کچھ کر دیا، دے دوں گا، لیکن 10 سال گزر گئے ایک پیسہ نہیں دیا. اب آپ خود سوچیے قرض کون دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ اب اعتماد باقی نہیں رہا، اس لیے نہیں دیتا. اگر اعتماد بحال ہو تو مل جاتا، لینے والا سمجھتا ہے کہ دے دوں گا جب ضرور، جب وقت آئے گا، جب میرے پاس گنجائش ہوگی دے دوں گا. گنجائش خود تو نہیں نکلتی ہے، نکالی جاتی، خود بخود گنجائش کسی کے لیے نہیں نکلتی، گنجائش نکالی جاتی. جب اس نے یہ کہا بس میں قرض لے لوں گا اور جب گنجائش ہوگی دے دوں گا، وہ عمر بھر نہیں دے سکتا. قرض وہ ادا کرے گا کہ جو یہ کہے کہ قرض مجھے ادا کرنا ہے، اپنے ضروری مصارف میں تھوڑا تھوڑا لے کر ابھی دوں گا، وہ ادا کر دے گا. بہرحال یا تو وہ قرض لے گا، اور یہ ایسی شدید ضرورت نہیں ہے شراب کہ جس کے لیے قرض لیا جائے. ہو گیا ایک مکروہ چیز کا ارتکاب کیا اس نے، یا وہ سود پر قرض لے گا تو اس کا وبال تو ایسا ہے حضرت، اللہ محفوظ رکھے ہر مومن کو سود سے، بالخصوص سود پر قرض لینے سے. اللہ تعالی نے فرما دیا ہے قرآن کریم میں یمحق اللہ الربا، اللہ تعالی مٹا کر رکھے گا سود کو. کیا مطلب ہے اس کو مٹانے کا، سود کو مٹانے کا؟ کہ اگر کوئی ایک مرتبہ سودی قرض کے اندر مبتلا ہو گیا، نعوذ باللہ، عمر بھر اس سے نجات نہیں ملے گی، عمر بھر وہ اسی چکر کے اندر ہے. نہ ادھر اس کا قرض ادا ہوگا نہ ادھر اس کا سود کم ہوگا, وہ بڑھتا ہی رہے گا. میرے پاس تو واقعات آتے رہتے ہیں ایسے. ایک صاحب نے آج سے 14 سال پہلے آئے تھے میرے پاس, وہ تقریبا 10 لاکھ روپے قرض لیے تھے بینک سے سود پر. بہترین کاروبار خوب خرابت سے گزر ہو رہی تھی, فیکٹری تھی, لیکن ان کے دل میں یہ نیت آ گئی کہ ذرا اس کاروبار کو اور بڑھانا. انہوں نے 10 لاکھ روپے قرض لیے, بس قرض لینا تھا, کاروبار ٹھپ ہوا. یم حق اللہ ہوگا, اب وہ نہ قرض ادا کر سکے نہ وہ سود ادا کر سکے. نتیجہ یہ ہوا کہ 13 سال کے اندر وہ 2 کروڑ روپے صرف سود کے ہو قرض لگے, 2 کروڑ صرف سود کے بنے. بیچارہ خودکشی کے لیے تیار تھا, اس قدر پریشان تھا, کھانے پینے کے لالے پڑ گئے, مکان بھی رہن ہو گیا بینک کے پاس, فیکٹری بھی رہن ہو گئی, اور جتنی چیزیں رہن ہونے کے قابل تھیں وہ سب رہ گئی خالی ہاتھ. یہ ہے سودی قرض جو تباہ کر دیتا ہے اس دنیا میں بھی انسان کو, بالخصوص مومن کو, اور آخرت کا عذاب تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیسا ہو. سودی قرض لے جو اس کے لیے کسی حال میں جائز ہے, اور اگر اس میں بھی ناکام ہو گیا, اس لیے کہ سودی قرض بھی مجھے اور آپ کو نہیں ملتا, وہ بھی خاص خاص لوگوں کو ملتا ہے. اگر اس میں وہ ناکام ہو گیا تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ دوسرے راستے تلاش کرے. معاشرے کی بھوک کو تو مٹانا ہے, بیٹی کے ہاتھ تو پیلے کرنا ہے, اس لیے اب وہ دوسرے غلط راستے کو اختیار کرے. اگر کسی عہدے پر ہے رشوت خوری کرے گا, اور ایسی رشوت خوری کرے گا کہ بالکل انجام سے آنکھیں بند کر دے. اور اگر کسی عہدے پر نہیں ہے بلکہ ہم جیسا آدمی ہے تو وہ دوسرا راستہ چوری کا یا ڈاکے کا اختیار ہے. بتائیے معاشرے کی اس ذرا سی غلطی نے کہاں پہنچا دیا اس معاشرے کے افراد. کیوں؟ اس لیے کہ جہیز کے اندر ہم نے بہت سی ایسی چیزیں اپنی طرف سے داخل کر دی جن کا نشان کوئی ثبوت ہے نہ ان کے اوپر ان مغربی اقوام کا عمل ہے, وہ ہم نے داخل کر دی اس کے اندر. نتیجہ یہ ہے کہ خود ہم جہنم کی زندگی اس دنیا کے اندر گزار ہیں. یہ تو میں نے جہیز کے بارے میں ایک عمومی بات کہی, جیسا کہ آپ حضرات اس سے خوب واقف ہیں, اور جو بیٹیوں والے ہیں وہ اس کو بھگت ہے. ادھر دوسری طرف ایک اور بات بھی, یہ جہیز جو ہے اس کا مطلب وہ نہیں رہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا کہ بیٹی کے کام آنے والی وہ گھر گرستی کی چیزیں جن کا فوری طور پر فراہم ہونا مشکل ہے وہ جہیز میں دیں. اب یہ اس کا یہ تصور نہ رہا, اب تو یہ تصور ہو گیا جہیز کے بارے میں کہ ہم نے اتنا جہیز دیا, اتنے لاکھ کا دیا, دوسرا دے گا وہ کہے گا میں 10 لاکھ کا دوں گا, تیسرا دے گا وہ کہے گا میں 20 لاکھ کا دوں گا. اب ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر خرچے شروع ہو گئے, اسے تفاخر فخر کہا جاتا ہے, اور فخر جو ہے وہ شریعت میں حرام. ناجائز باتوں پر فخر کرنا یہ حرام ہے, ناجائز طریقے سے فخر کرنا یہ حرام ہے, اور ان چیزوں میں ہمارا فخر چلتا ہے. پھر ایک اور مصیبت بھی اس کے اندر ہے, وہ یہ ہے کہ اس جہیز کی نمائش ہوتی ہے, پوری خاندان میں نمائش ہوتی ہے, باہر والوں میں نمائش ہوتی ہے, جس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ ہم نے اتنا جہیز دیا ریاکاری کے طور پر اور نمود و نمائش کے طور پر, بیٹی کے لیے نہیں دیا, اپنے نام و نمود کے لیے دیا. یہ بھی گناہ ہے اور گناہ عظیم ہے. ثواب کا تو یہاں پر وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا, جب ریاکاری آ جائے نمود و نمائش کی نیت ہو تو اس میں کوئی ثواب نہیں.
ثواب ہی نہیں بلکہ وہ تو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے, جس کو انشاءاللہ پھر میں بیان کر دوں گا. اس لیے یہ تصور اور یہ طریقہ جو ہمارے معاشرے میں جہیز کے سلسلے میں آ گیا ہے بالکل غلط ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, صحیح تو معلوم نہیں, کہ یہ ہندوؤں کی طرف سے آیا ہے, ہندوؤں کے ہاں یہ طریقہ جہیز اور اچھا جہیز دینے کا طریقہ ہندوؤں میں, کافروں میں ہے, نہ مہذب اقوام میں ہے بقول آپ کے, نہ اسلام میں ہے. جیسے کہ پورے ملک عرب کے اندر یہی بات پائی جاتی ہے, ہمارے یہاں ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم کافروں کے اور ہندوؤں کے ساتھ رہ کر آئیں, یا یہاں بھی ہمارے ساتھ ہندو, ان کی رسم ہمارے اندر آئے. یہ کیسے جائز ہو جائے گی اور کیسے اس کے اوپر اس قدر سختی سے عمل کرنا کہ بیٹیاں بیٹھی رہ جائیں اور لڑکے آوارہ گردی کرتے پھرے نکاح نہ ہونے کی صورت میں, کیسے جائز ہو جائے؟ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم میں کسی جگہ بھی جہیز کا ذکر نہیں کیا ہے, مہر کا ذکر کیا ہے. قرآن کریم میں مہر کا ذکر آیا اور دو تین جگہ آیا, اور حدیث شریف کے اندر تو کثرت سے اس کا ذکر آیا ہے, لیکن جہیز کا ذکر کہیں گے. ہم نے اپنی طرف سے داخل کیا, اس کے نتائج بھگت رہے. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے. بس صورت اس کی یہی ہے کہ دو آدمی, بیٹی والا اور بیٹے والا, دونوں مل کر آپس میں معاہدہ کر لیں, عہد کر لیں کہ ہم جہیز کی رسم کو ختم کریں گے, موجودہ جہیز, اور اپنے بیٹی اور بیٹی کا نکاح اسی طرح کر لیں. یہی بات وہ چلائے دو چار آدمیوں میں, کون اس کو پسند نہیں کرے گا؟ حضرت آپ سوچیے, تو ہر عقل مند آدمی اس کو پسند کرے گا, اس لیے کہ وہ اس کے بھگتان بھگت رہا ہے. پھر وہ دو چار اور چلائے, رفتہ 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 اس رسم بد سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ معاشرے کو. یہ صحیح ہے کہ ایک دو آدمیوں کے کرنے سے نجات نہیں ملے گی جب تک کہ اسے آگے نہ بڑھایا جائے, اور یہ بھی صحیح ہے کہ فوری طور پر نجات نہیں ملے گی, رفتہ رفتہ عمل کرنے کے بعد اس سے نجات ملے گی. اور طریقہ اس کا میں نے آپ کو بتا ہی دیا. اس ایسی صورت میں جب یہ فضا ہموار ہونے لگے, اس وقت اہل دانش آئیں سامنے اور اہل علم سامنے آئیں, اور اس کے لیے اس فضا کو اور زیادہ ہموار کریں, انشاءاللہ پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسلامی طریقے پر اپنے نکاح اور اپنے جہیز کو لانے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر رسم بد سے, بالخصوص کافروں اور ہندوؤں کی رسموں سے, ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے بھائیوں کو محفوظ رکھیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی وسعت کے مطابق نکاح کرنے میں کامیابی عطا فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ان بیٹیوں کو جن کا ابھی تک کوئی پیغام بھی نہیں آیا ہے, اللہ تعالی کوئی اچھا سا پیغام ان کے لیے غیب سے فراہم فرمائے, اور اسلام کے مطابق اللہ تعالی ان کو اس فریضے سے سبکدوش فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین.